السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدق الله العظيم. قدر احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، سابقہ مجالس میں بھی اور آج کے موضوع میں بھی جو جملے آپ حضرات نے بار بار سنے، ایک یہ کہ انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور لاحق رہتی ہے، یا حالات خوشی اور مسرت کے ہوتے ہیں یا تنگی اور غم کے اور پریشانی کے ہوتے ہیں. بے اعتبار عقیدہ نافع و ضار تعالی جل شانہ کے ساتھ وابستہ. دنیا کے اندر اسباب کی لائن میں آدمی کی جو نظر ہے، یہ عقیدہ غنی، یعنی جو اسلامی عقیدہ ہے اس میں ایسا کہیں نہیں ہے. آدمی کے اپنی سوچ میں، اپنی آدمی کی اپنی فکر میں ہوتا ہوا نظر آنا، صورت آثار ظاہر میں نظر آنے والی چیز، نفع ہوتا ہوا اور نقصان ہوتا ہوا، موضوع سے متعلق پیر کی مجلس میں حضرت شاہ صاحب مدد اللہ العالم نے ارشاد فرمایا تھا. اس کے بارے میں ہمارے پیر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ مصاب نافع اللہ ہیں، ضار اللہ ہیں، تو پھر اسباب کی لائن میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں دکان سے، تجارت سے نفع نظر آتا ہے، ملازمت سے نظر آتا ہے کہ اس میں نفع ہے، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے منصب کی وجہ سے فائدہ نظر آتا ہے، عہدوں کی وجہ سے فوائد نظر آتے ہیں، اور کبھی اس کے مد مقابل میں بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جس میں نقصانات اور مضرات سمجھ میں آتے ہیں. مثلاً سانپ اور بچھو کا کاٹ لینا، اس سے زہر کا چڑھ جانا اور آدمی کا وفات پا جانا، یہ جو نقصانات کے بات کی لائنیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہوتا ہوا تو نظر آ رہا نا، اس کا اجمالی خلاصہ حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں یہ ہے جو حضرت نے ہمیں گزشتہ مجلس میں بتلایا کہ یہ محل ہیں، اصل نہیں. تو یوں سمجھو آسان مثال سے، جیسے آپ نے نل کھولا تو نل کے اندر پانی جو آ رہا ہے راست نل سے آ رہا ہے یا کسی واسطے اور ذریعے سے آ رہا ہے؟ نل تو ایک سبب ہے، ایک راستہ ہے، اصل تو ٹانکی ہے. اگر پانی ٹانکی میں نہ ہو تو کہاں سے آئے گا؟ نفع بھی اللہ کے پاس سے آتا ہے، نقصان بھی اللہ کے پاس سے آتا ہے. جو آدمی تک پہنچ رہا ہے وہ محل ہے، اصل نہیں. اس واسطے اور ذریعے سے آدمی کو نفع اور نقصان سمجھنے آتا ہے، اور چونکہ سبب اور ذریعہ وہ چیز بن گئی تو لوگوں کا نظریہ یہ بیٹھ گیا یا فکر یہ بیٹھ گئی کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ماہ محرم کو بھی لوگوں نے منحوس سمجھا، اسی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا. نہ محرم منحوس مہینہ ہے اور نہ سفر. اگر اس کے لفظ پر غور کریں تو ہی بڑی عجیب و غریب بات کھلتی ہے. جیسے محرم کے بعد ایک لفظ حدیث مبارکہ میں جو نام شہور کے نام آئے ہیں وہ کچھ یوں ہے: محرم الحرام صفر المظفر. تو محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، بیت اللہ الحرام بولتے، مسجد حرام بولتے ہیں، یہ حرمت کے معنی میں ہے، یعنی مقدس مقدس مقام کے معنی میں. جب بیت اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، جب مہینے کے لیے استعمال کیا گیا تو مقدس مہینہ سمجھا جائے گا. ایسے ہی مغفر کا جو لفظ ہے وہ کامیاب اور کامران اور بامراد کے ہیں. اور صرف ایک ہی نہیں، اہل تحقیق نے لکھا کہ مغفر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کو دنیا ہی میں ہی نہیں اخروی اعتبار سے بھی کامیاب و بامراد کر دیا جائے. ایک کسی شخصیت پر اگر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا اطلاق یوں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے حدیث میں جو لفظ آیا ہے، مہینوں کے نام جو گنوائے گئے ہیں، اس میں سفر کے بعد کا لفظ مغفر ہے. اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ کامیاب کرنے والا مہینہ، بامراد کرنے والا مہینہ، مقصد کی طرف پہنچانے والا مہینہ، لیکن ہم نے اس کو منحوس سمجھا ہوا ہے. تو الٹی پٹی ہماری، یعنی ہم نے سبب الٹا پڑا ہوا ہے، نقصان تو ہمیں کو ہوا. اصل میں کچھ یوں ہے کہ انسانوں کی اپنی عقل کی کمی اس درجے تک پہنچی ہوئی ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ راست، حالانکہ وہ جو کرتے تھے وہ بھی غلط تھا، कहते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि जब कोई आदमी मर जाता तो लोग इसराइल को गालियां देना शुरू कर देते। इसराइल से मुराद ये मौजूदा हुकूमत वाला शहर नहीं, बल्कि मलिक जो है, मलक जो फरिश्ता जो है, मलकुल मौत। कहते हैं कि जब भी किसी की मौत वाकई होती लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दी। कहते हैं कि आया था और तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके कि उसने इसको ले गया, तो उसने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया कि अल्लाह काम आपका करता हूँ, गालियाँ उनकी सुननी पड़ती हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कि ठीक है, हम उनको इस तरह मुबतला कर देंगे चीज़ों के अंदर कि उसकी नज़र ना तुम्हारी तरफ जाएगी ना हमारी तरफ जाएगी। मुबतला कैसे किया? अब आदमी को हार्ट आ गया तो सबका कौल यही है कि हार्ट आने की वजह से मौत वाकई हुई, ये कोई नहीं बोल रहा अल्लाह ने चाहा इसलिए मौत वाकई हुई। अब इसराइल भी बीच में से हट गया और अल्लाह ने कहा तो सोरी जहन से निकल गया। हालांकि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, वो अल्लाह की तरफ से आती और अल्लाह के बगैर किसी आदमी को उसके वक्त से पहले नहीं मार सकता। अल्लाह ही के हुक्म से आदमी मरता है, अल्लाह की गैर से कभी नहीं मरता। तो ये सब जो तसव्वुरात हैं आदमी के जहनों से निकल गई और ये सब कुछ लाइल्मी, कम फहमी और दूरअंदेशी और अपने दीनी तालीमात से दूरी इसकी वजह से। अजीब बात यह है कि जो असबाब की लाइन की चीज़ें हैं हमने उसको असल समझा हुआ है, और जो असल चीज़ें हैं हमने उसको असबाब की लाइन में समझा हुआ है। हमारा मसला यह है कि जो असल है उसको सबब समझ रहे हैं और सबब को असल समझ रहे हैं। और फुकहाए उम्मत ने लिखा है, असबाब की आलम असबाब में रहते हुए असबाब को छोड़कर तबीबुल असबाब से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी। आलम असबाब में रहते हुए असबाब को आदमी छोड़ दे और मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र हो बेवकूफ़ी। आलम असबाब में असबाब को इख्तियार करते हुए बशर्ते कि उसको सबब समझ रहा हो असल नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना दानिशमंदी। तो ऐसे जुमले हैं, इसको ज़रा भी कम फहमी से समझा आदमी तब भी कुफर का फतवा लायक होता है। मुसा भी बोल रहे हैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ही मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आलम असबाब में जो चीज़ें वजूद में आती हैं उसके पीछे असबाब अल्लाह चला रहे हैं, उसके पीछे असबाब अल्लाह चला रहे हैं। अब समझिए कि नफा की जितनी लाइनें हैं वो महल की वजह से हैं, यानी महल हैं असल नहीं, असल ज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। आलम असबाब होने की वजह से आलम असबाब में मुसब्बिबुल असबाब जो काम करते हैं वो बवास्ते असबाब हुआ करता है। तो जो आदमी को मुलाजमत में, जो आदमी को तिजारत में, जो आदमी को अपने कारोबार में नफा नज़र आ रहा है, ये सबब में, ये सबब के पीछे असल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है। और जो नुकसान हो रहे हैं, चाहे वो तिजारत में, चाहे वो ज़िराअत में, चाहे वो मुलाजमत में, चाहे वो अपने कारोबार में, चाहे वो अपने निजी मामलात में, चाहे वो हमारे इंफरादी मामलात में, चाहे वो हमारे इज्तिमाई मामलात में, माशरती पहलू पर, चाहे हमारे घरानों में, चाहे हमारे मजालिसों में जो नुकसान नज़र आ रहे हैं वो महल हैं असल नहीं। असल तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये चाहते हैं कि इसको इन हालात में डालकर मेरी तरफ मुतवज्जह कर लो, ये भी सबब है अल्लाह में। और किसी बंदे को अल्लाह ने अजाब दे के खुश नहीं होते, और खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पूछा है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूँगा, मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, और हमें कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई नुकसान पहुँचे, तो अल्लाह ने कहा कोई फ़ायदा नहीं, और हमें राहत पहुँचे तो हमें राहत तो मिलती है, उसमें अल्लाह ने कभी कोई नुकसान नहीं। नाफे उड़दार होने के एतबार से नफ़ा भी वही देते हैं, नुकसान भी वही पहुँचाते हैं, आलम असबाब में अशिया को सबब बनाते हैं। तो अब यहाँ ये बात ज़ेर गौर रहे कि ये सबब नुकसान का क्यों बनाया गया, एक नया सवाल यहाँ से उठता है। ये सबब नुकसान का इसलिए बनाया गया ताकि अपने से गाफिल बंदे को अपने से जोड़ा जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत की वजह से बंदों पर मुसीबत आती, बहुत बड़ा जुमला है, अल्लाह की रहमत की वजह से बंदों पर मुसीबत आती है। और ये रहमत कैसे है जबकि हमारे लिए जहमत है? तो हमारे आका दो जहाँ के सरदार ताजदार मदीना मकीन गुंबदे खुदरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया सुनाकर। एक बनी इसराइल का एक ऐसा शख्स था जिसने गुनाहों की इंतहा कर दी, کتنے گناہ کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی خود گناہ کرے اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی گناہ ہو. آدمی اگر پاک ہوگا تو خود کرنے سے تو کترائے گا, کوئی اور کرا تو مجھے کیا کرنا ہے سمجھ کے چلا جاتا ہے. کتنی باتیں ہیں یہ, آدمی کا اپنا ایک آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے, آدمی کا اپنا ایک تقاضا ہے, خود نہیں کرتا, دوسرا کوئی کرا تو انجان چھوڑ کے چلے جاتا ہے. الا یہ کہ اس کے اگر تعلقات ہوں تو اسے روکنے کی کوشش کی جائے, پھر اس پر ایمان کے حصے حدیث میں بیان کیے گئے, تمہارا ہاتھ چل سکتا ہو تو ہاتھ سے اسے روک دو, زبان چل سکتی ہو, ہاتھ نہیں چلا سکتے تو زبان سے روک دو, یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم دل میں برا سمجھ کے خاموش ہو جاؤ, اور یہ ایمان کا ادنا حصہ, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آدمی کی اپنی فطرت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس آدمی سے اعراض کر کے چلے جاتے ہیں. بالعموم ایسا ہوتا ہے, مثلا لڑائی ہو رہی ہو, ہم کوئی ٹھہرتا نہیں, ہم میں سے کوئی ٹھہرتا نہیں, زیادہ سے زیادہ ٹھہرا تو دیکھتا کہ بھائی آخر ہوا کیا, معلوم ہو گیا تو پھر چلا اپنے راستے. لیکن کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اس شخص کے گناہوں کی حد اتنی تھی یا اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے اس کے گناہوں کی وجہ سے. خود تو پریشان تھا ہی ہوگا, لوگ بھی پریشان ہو گئے. یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع اور فرما بردار تھے, اس کے گناہوں کو برا سمجھتے تھے, اس کو برا نہیں سمجھتے تھے, لیکن حد یہ ہو گئی کہ اس کا بستی میں رہنا دشوار ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی, یہ بندہ اللہ کا نافرمان, آپ کی کتاب کا نافرمان, آپ کے احکامات کا نافرمان, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا نافرمان, اور صرف یہ نہیں, اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مصیبت پڑتی ہے, ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں آپ بتائیں ہم کیا کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے سمجھاؤ, اور خود بھی سمجھاتے لیکن وہ ماننے پہ نہیں آتا. یہاں تک کہ لوگ تنگ آ کر اس کو بستی سے نکال دیا. کیوں؟ اس سے نقصانات ہو رہے تھے, سبب میں وہ شخص نقصان کا سبب بن رہا تھا. یہ سبب تھا کہ وہ آدمی کی وجہ سے دوسرے لوگ برے ہو جا رہے تھے, اور آدمیوں کی ذہنی فکریں بدلنے لگی تھیں, اور اس کی وجہ سے آپس میں انتشار ہونے لگا تھا, اختلافات پیدا ہونے لگے تھے, تفرقات ہونے لگے تھے. تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ بھائی اس سے دور رہو, اپنے آپ کو دور رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد میں بنی اسرائیل نے مل کے اسے پکڑا اور بستی کے باہر نکال کر پھینک دیا. جب بستی کے باہر نکال دیے تو آدمی کی استطاعت کا اپنا ضعف یا اس کی اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ چند دنوں کی ہوتی ہے کہ بھائی آدمی کو کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, اور آرام دہ بستر نہ ملے, تو نہ اس کی نیند چین سے ہو, نہ کھانا چین سے ہو, اور جب کھانا نہ ہو تو بھوک کی شدت ستائے, جب پانی نہ ہو تو پیاس کی شدت ستائے, جب بچھونا نہ ہو تو نیند کی شدت ستائے, جب اوڑھنا نہ ہو تو جاڑے میں ہوائیں لگ کر جسم تھر تھرانے اور کپ کپانے لگ جائے, اور بیماریاں لاحق ہو جائیں. یہ سب عالم اسباب میں ہونے والی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ان حالات میں اس بنی اسرائیل کے اس شخص نے کہا, اے اللہ, اگر تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو کبھی گناہ نہ کرتا. اے اللہ, تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو کبھی گناہ نہ کرتا. آج اس کو یقین کی منزل میں پہنچانے کا وقت آیا, جبکہ مجھے میرے گھر سے نکالا, میرے رشتے والوں نے, میرے قبیلے والوں نے, میرے قافلے والوں نے, میرے اپنے جاننے والوں نے مجھے گھر سے ہی نہیں نکالا, اپنے شہر سے نکالا, بستی سے باہر نکال دیا, اور اس کے دروازے کی بھی باہر نہیں چھوڑا, جنگل اور بیابان میں چھوڑ دیا. جب اس جنگل و بیابان میں میں پہنچ گیا تو یہاں نہ کھانے کو کوئی چیز ہے, نہ پینے کو کوئی چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے بستی والوں نے مجھے مایوس کر کے اپنی بستی سے نکال دیا, کہ تو بھی اپنی رحمت سے اپنے ہمیں نکال دیتا. اللہ عز و جل کو اتنا پیار آیا اس کے اس کلام پر, کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا, غفور رحیم, آپ غفور ہیں, آپ رحیم ہیں, یہ امید تھی اس کے گناہ ہوتے تھے. بے اعتبار عمل جو آدمی کی غلطی ہے, وہ غلطی جیسا کہ حضرت نے ابھی بتلایا کہ بے اعتبار عمل ترقی درجات میں رکاوٹ تو ہو سکتی ہے, سلب عقیدہ یا سلب اسلام کا سبب نہیں بن سکتی. ہاں, عقیدے میں اگر کھوٹ آ جائے تو پھر سلب ایمان سلب ہو جا سکتا ہے. اس کو یہ یقین تھا کہ نفع بھی اللہ پہنچا رہے ہیں, نقصان بھی اللہ پہنچاتے ہیں. مجھے بستی والوں نے نکالا تو اللہ نے چاہا اس لیے نکالا, اس واسطے ہاتھ پھیلایا تو اس نے اللہ ہی کے آگے پھیلایا, کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ, آپ کے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو کبھی گناہ نہ کرتا. تو پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یعنی اس کی توبہ کو قبول فرمایا اس لمحے میں، اور اسی وقت اس کا موت کا وقت آیا اور اللہ عز و جل کو پیارا ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، فاوحا الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ عز و جل نے وحی کی کہ میرا فلاں ایک بندہ ہے لیکن سب سے بڑا ولی اور مقرب ہے، میرا پسندیدہ ہے، میرا محب ہے، میرا محبوب ہے، میرا چاہنے والا تھا، میں اس کو چاہتا ہوں۔ اے موسیٰ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی تکفین بھی آپ کا اس کی تکفین بھی آپ کی ذمہ داری، اس کی تدفین بھی آپ کی ذمہ داری۔ تکفین کی ذمہ داری بھی لگائی، تدفین کی ذمہ داری بھی لگائی۔ اس کے ساتھ میں فرمایا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا تمہارا رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اس نماز جنازہ کے پڑھنے والوں کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا شخص جس کے گناہ پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے ہوں اور وہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ سارے گنہگاروں چلو، صرف ایک جنازے میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تم مغفور ہو جاؤ گے، مرحوم ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے۔ تو کوئی بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے، اس بہانے سے سارے ہی نکل کھڑے ہیں۔ جب پہنچے اور دیکھا تو وہی پرانا شخص نکلا جس کو ان لوگوں نے بستی سے نکالا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا بات ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اعتبار سے صحیح و سلامت ہیں یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے اسے باہر نکالا تھا۔ میرے جملوں پر غور کرنا، یہ وہی شخص ہے جس کی نحوست کی وجہ سے، یہ جو لفظ ہم پورے بیانوں میں نحوس کا، جس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے اسے بستی سے نکالا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بڑے ولی کا جنازہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا اور اسے پہچانا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سجدے میں ڈالا اور اپنے مولا سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ، کیا تو مجھے میرے قوم میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جسے میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ہم نے اسے باہر نکال پھینکا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا بڑا ولی اور مقرب ہے، تکفین کی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں تو وقت کے نبی کو، تدفین کی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں تو وقت کے نبی کو۔ نہ صرف یہ کہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جتنے گنہگار اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے وہ مغفور ہو جائیں گے، تو اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں پتہ ہے جب تم نے اسے بستی سے نکال دیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ، تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو میں کبھی گناہ نہ کرتا۔ جب اس نے مجھے غفور اور رحیم کہہ کے مخاطب کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے اپنی رحمت سے بھی محروم کر دے گا جیسے بستی والوں نے مجھے بستی سے محروم کر دیا، تو یہ بتلاؤ کیا میری رحمت بڑی ہے یا اس کے گناہ بڑے تھے؟ اس کے گناہ میری رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس بات سے جب اس نے مجھے غفور کہہ کے پکارا تو میں نے مغفرت کر دی، جب رحیم کہہ کے پکارا تو میں نے تقرب خاص دے دیا، اور جب اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے، تو پھر میں نے اسے رحمت دکھائی کہ اس کے جنازے میں جتنے شریک ہوئے سب کی مغفرت کا اعلان کیا۔ نہ صرف یہ کہ اگر وہ اس وقت میں یہ کہتا کہ اب تک گزری ہوئی ساری نسلیں اور آنے والے قیامت تک کی جتنے نسلیں دنیا میں آئیں گی، اللہ تو انہیں معاف فرما دے، مجھے تیرے غفور الرحیم ہونے سے یہ امید ہے، تو تمہارا رب یہ کر گزرتا۔ در حقیقت نافع اور ضار اللہ عز و جل کی ذات، اور عالم اسباب میں انسان کا اگر عقیدہ گمراہ نہ ہو اور اس کا ایمان اللہ کی ذات پر صحیح و سالم اور مضبوط ہو، بے اعتبار اعمال آدمی اگر گنہگار ہو بھی جائے، ہونا نہیں چاہیے، غلطی سے اگر گناہ ہو جائے، اگر آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے تو جزوی اور وقتی طور پر تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعد میں چاہے اللہ اس کو معاف فرما دے، لیکن اگر انجانے میں ہو جائیں تو یہ امید ضرور ہے کہ اللہ عز و جل بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اعمال برے تھے اور اس کی نحوست کی وجہ سے لوگوں نے باہر کیا تھا۔ جب فرمایا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اس میں نحوست ہے، تو نحوست اس میں نہیں تھی، اس کے اعمال منحوس تھے، اس کے عمل جو وہ کرتا تھا وہ ضرور خراب تھے، وہ منحوس نہیں تھا، کیونکہ نفع اور نقصان کے سارے راستے اللہ کی طرف سے چلتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے توبہ قبول کر لی، جب توبہ قبول کر لی، تم جسے منحوس سمجھ رہے تھے اب تم اسی کو مشحوس سمجھ رہے ہو، بتا اس کے جنازے نے تمہیں مغفرت دی ہے, اس کے جنازے پر تمہیں بلانے والے نے مغفرت دی. اللہ عز و جل ہی نے تو اعلان کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو اس کا نماز جنازہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت کا ہم اعلان کر دیں. وہ اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ منحوس کون ہے, مسعود کون ہے. منحوس کوئی نہیں, مسعود وہ ہے ضرور جو اللہ بنا دے جسے. منحوس وہ اسباب نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اللہ عز و جل کے منشے ہوا کرتے ہیں, اور ان منشوں میں ایک بڑا منشا یہ ہوتا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو یاد کی طرف بلایا جانا, بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر لانا, گمراہی میں پھنسنے والوں کو راستہ دکھلانا. اس بات سے کبھی کبھی حالات آتے ہیں تو ہم اپنے عقیدے کو بگاڑنے کے بجائے یا اپنے اعمال کو خراب کرنے کے بجائے ہمارے اعمال بھی اللہ ہی کے یعنی طرف منسوب رہیں, ہمارے جو عبادت کی لائن کے اعمال ہیں وہ اللہ کے غیر کی طرف نہ پلٹ جائیں. ایسے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ بالعموم آدمی کی نظر لوگوں پر جانا شروع ہو جاتی ہے. مثلا ہمارا اپنا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے تو وہ فوری کہتا ہے فلاں ڈاکٹر سب سے زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جائیں گے تو اس کی دوا کھائیں گے اور دوا کھاتے ہی اچھے ہو جائے, دو گھنٹے میں اچھے ہو جا رہے ہیں اس کی دوا کھاتے, دوا کھائے تو اچھے ہوئے تھے یا اللہ میاں اچھے کرے تھے. ہم دوا کو سبب سمجھیں اصل نہیں, کیونکہ یہ محل ہے اصل نہیں. اصل اللہ رب العزت کی ذات کی نامی ہے, یہ محل ہے, یہ سبب ہیں اور اسباب ہیں, اور اسباب کو اصل سمجھنا عقیدے کی خرابی ہے, اور اسباب کو سبب کے درجے میں سمجھنا اور اپنے اعمال کو بگاڑنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑا کٹھن اور نازک مرحلہ ہوا کرتا ہے. اس میں علماء امت کی رہنمائی لینا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے آپ کو چلانا تو پھر اب تعالیٰ جل شانہ اس کے ساتھ منفعت کا سامان کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کرتا ہے. اکثر و بیشتر آپ کسی سے یہ پوچھیں آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اس میں فائدہ ہو جاتا کیا, اللہ میں سے امید ہے بھائی انشاءاللہ ہو جائیں گا, جب چل پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ میری وجہ سے میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے, اور جب نہیں چلتا تو یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوا, یہ کہتا ہے کہ اللہ میں کی وجہ سے ہوا. تو جو اعمال ہمارے اپنے ہاتھوں سے خراب ہوں اس کی نسبت اپنی طرف کرنا, اور جو اعمال اچھے ہوں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا, یہ عقیدے میں کا ایک اور باب ہے. یعنی کہ اچھے اعمال یا منفعت کے اسباب کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ نفع مجھے اللہ کی طرف سے ملا. جب نقصان ہوا تو اس نقصان میں یہ کہنا کہ مجھے یہ جو نقصان ہوا میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا, پہنچا دے تو اللہ ہے, میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا. جب گناہوں کی وجہ سے ہوا اس بات کا استحضار آدمی کو مل جاتا ہے تو اس پر توبہ اور ندامت ملتی ہے, اور توبہ اور ندامت جب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تعالی جل شانہ پھر انہی اسباب و ذرائع میں جس میں نقصانات نظر آتے تھے اپنے فضل و کرم سے نفع کے راستے کھول دیتے. بظاہر اس میں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ آدمی کا کیا بنے گا, جو بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے اس کا کیا بنے گا جسے بستی سے نکال دیا گیا, بظاہر کچھ نظر نہیں آیا لیکن عزت بھی ہوئی تکریم بھی ہوئی. عزت اور تکریم اللہ کس سے کرا رہے ہیں؟ انہی سے جن سے نقصان پہنچا تھا, یعنی جنہوں نے اسے باہر پھینک دیا تھا نکال کر کے اسے منوسا. عزت بھی کرا رہے ہیں تو انہی سے کرا رہے ہیں, تکریم بھی کرا رہے ہیں تو انہی سے کرا رہے ہیں. یعنی نقصان کی اشیاء میں سے نفع کے راستے نکالنے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں, یہ بتانا چاہتا ہوں. نقصان کے راستوں میں نفع کی حالتیں پیدا کرنے پر اللہ قادر, اور نفع کی حالتوں میں نقصانوں کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہیں. لیکن نقصان اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ آدمی سے غلطیاں سرزد نہ ہوں. بات ہے نقصان اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک آدمی سے غلطیاں سرزد نہ ہوں. جب غلطیاں سرزد ہوتی ہیں پھر اللہ اس کو نقصانات میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان نقصانات کی وجہ سے کم از کم وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے, یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. گویا مصیبت ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی وجہ سے آتی ہے. اس مضمون کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی اور اخروی خیر و فلاح نصیب فرمائے, اور مادی اعتبارات سے جو ہمارے عقائد میں کمی ہے اللہ اس کو پورا فرما دے, اور ہمارے بے ایمانی کو نکال کر ایمان کے استحکام کو نصیب فرما دے, اور ہمارے اعمال سیئہ کو ہمارے حسنات سے مبدل فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس السلام المؤمن، يا مهيمن العزيز الجبار المتكبر، يا خالق البارئ المصور، يا غفار يا قهار، يا ستار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح، يا عليم يا قابض، يا باسط يا خافض، يا رافع يا معز، يا مذل يا سميع يا بصير، يا حكم يا عدل اللطيف الخبير، يا حليم العليم العظيم الغفور الشكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا مطيب، يا حسيب يا جليل، يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا واسع، يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا باعث، يا شهيد الحق، يا وكيل القوي، يا متين الولي، يا حميد يا محصي، يا مبدي يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم، يا واجد يا ماجد، يا واحد يا أحد، يا فرد الصمد، أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بالي يا متعال، يا بر التواب، يا منعم يا منتقم، يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا مانع يا ضار، يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع، يا باقي يا وارث، يا رشيد يا صبور، يا حنان يا منان، يا قدير يا رب جل جلاله، هي الأسماء الحسنى لك. اللهم أنت تقول في كتابك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم احفظنا من كل البلاء والأمراض والحوادث والآلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. एक दो ऐलानात याद रखिए। 5 फरवरी को बरोज़े जुमेरात बाद नमाज़े असर शुरू होकर रात 10 बजे तक मदरसे तजवीदुल कुरान अंबरपेट में सिलसिले का इज्तिमा है, जिसमें इंशाअल्लाह हज़रत और बिरादरान हज़रत से भी खुद खिताबात होंगे। और दूसरे 7 और 8 फरवरी को हफ्ता और इतवार महबूब नगर में सिलसिले का जोड़ है, जिसमें भी इंशाअल्लाह इन हज़रात की मुफस्सल किताबात होंगे। सभी से ख्वाहिश है कि वहाँ तशरीफ़ लाएँ और इनमें इस्तेफादा करें, बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को साथ लाकर उन्हें भी इल्मी फैज़ान से मुस्तफ़ीद करने की कोशिश की जाए।